وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به نحو أولئك الذين اشترطوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فالاشتراء مستعارة للاستبدال وذكر الربح والتجارة ترشيح علم بیان میں آپ نے پڑھا تھا کہ تشبیہ مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تشبیہ کا بیان مکمل ہوا, اس کے بعد مجاز کا بیان چل رہا ہے. اور آپ نے پڑھا مجاز کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا, یعنی لفظ کو معنی غیر حقیقی میں استعمال کرنا, اور ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جو معنی حقیقی مراد لینے سے مانع ہو, اس سے روکنے والا ہو کہ حقیقی معنی کا وہاں ارادہ نہ کیا جا سکتا ہو, تو اس کو کہتے ہیں مجاز. مجاز اور مجاز جو ہے اس کو وہ لفظ ہے جس کو آپ نے معنی غیر حقیقی میں استعمال کیا ہے, تو وہ معنی جس میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ معنی جو حقیقی ہے, ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہوتا ہے. اگر یہ تعلق تشبیہ والا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں, اور اگر یہ تعلق تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ استعارہ کے اندر یا تو مشبہ ذکر ہوتا ہے یا مشبہ بہی. اگر استعارہ کے اندر مشبہ بہی ذکر ہو تو اسے استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں, اور اگر استعارہ کے اندر مشبہ ذکر ہو تو اسے استعارہ مکنیہ اور استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں. اور استعارہ بالکنایہ کے لیے قرینہ جو ہوتا ہے وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے, یعنی مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ تخیلیہ. پھر استعارہ چاہے مصرحہ ہو یا استعارہ مکنیہ ہو, دونوں دو قسم پر ہیں, یا اصلیہ ہوں گے یا تبعیہ. استعارہ تبعیہ وہ ہے جس کے اندر مستعار جو ہے, یعنی وہ لفظ جس میں استعارہ ہے وہ مستعار جو ہے وہ فعل ہو یا کوئی اس میں مشتق ہو یا حرف ہو, یا کیا ہو؟ حرف ہو. جبکہ استعارہ اصلیہ جس میں مستعار ایسا اسم ہو جو مشتق نہ ہو, مشتق نہ ہو. پھر اس کے بعد وجہ ذکر کی تھی کہ یہ استعارہ تبعیہ کو تبعیہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ یہ استعارہ تابع ہوتا ہے ایک اور استعارے کے, یہ یوں کہیں اس استعارے کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی ہے, اس استعارے کی بنیاد ایک اور استعارے پر ہوتی ہے, اس لیے اس کو استعارہ تبعیہ کہتے ہیں. مثلا فعل میں یا کسی اسم مشتق کے اندر اگر استعارہ ہوا تو دراصل پہلے استعارہ اس کے مصدر میں کیا گیا. کس میں؟ مصدر میں. اور اس کے مصدر کو معنی غیر حقیقی میں استعمال کر لیا گیا, اور پھر اس مصدر سے اس مشتق کا, چاہے فعل ہو چاہے کوئی اسم ہو, اس کا اشتقاق اس مصدر سے کیا گیا, اور وہ مصدر تو تھا معنی غیر حقیقی میں, تو یہ جو مشتق ہوا یہ بھی کس میں ہوگا؟ معنی غیر حقیقی میں. تو اس کا استعارہ اس کے استعارے کے تابع ہوا. بھائی صورت سمجھ میں آگے, کیونکہ استعارہ بھی کس کو کہتے تھے؟ لفظ معنی غیر حقیقی میں. اس کے بعد یہ مثال آئی تھی اولائک علی ہدم من ربہم. یہاں میں نے بتلایا تھا علی جو حرف ہے اس کے اندر استعارہ ہے, استعارہ ہے. اور حرف کے اندر جو استعارہ ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تبعیہ کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اولائک علی ہدن، علی سے پہلے کیا ذکر؟ اولائک، وہ لوگ. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ہدایت یافتہ، جن کو ہدایت دی گئی، تو وہ ہوئے مہدی. اور علی کے ماں بعد ذکر ہے ہدن، یعنی ہدایت کا ذکر ہے. تو ما قبل میں مہدی کا ذکر اور ما بعد میں ہدایت کا ذکر ہے، تو مہدی اور ہدایت کے اندر اتصال ہوتا ہے. جس کو ہدایت دے دی گئی اس کا ہدایت سے تعلق جڑ گیا، اس کا ہدایت کے ساتھ اتصال آ گیا، تو اس اتصال کے لیے علی حرف استعمال کیا گیا. حالانکہ علی تو استعلاء کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے، بھائی ایک چیز دوسری چیز کے اوپر ہے. تو وہ جو مہدی اور ہدایت کے درمیان اتصال تھا اس کے لیے علی استعمال کر لیا گیا. تو علی کو اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ معنی غیر حقیقی میں استعمال کیا گیا. تو یہاں کیا ہوا؟ استعارہ ہوا، استعارہ. اور پھر میں نے تفصیل ذکر کی تھی کہ اس حرف میں استعارہ جو ہے اس کو تبعیہ کیوں کہتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ علی جو ہے یہ آتا ہے مطلق استعلاء کے لیے. اس کو عربوں نے کس لیے وضع کیا ہے، کس لیے مقرر کیا ہے؟ مطلق استعلاء کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز دوسری چیز کے اوپر ہے تو اس کے لیے علی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں بھی آپ استعمال کریں گے تو وہ تو خاص موقع ہوگا، تو وہ مطلق استعلاء نہیں ہوگا، وہ خاص استعلاء ہوگا. کیا ہوگا؟ خاص استعلاء. تو یعنی عربوں نے اس کو وضع کیا مطلق استعلاء کے لیے، یعنی یہ کلی ہے، یہ کیا ہے؟ کلی ہے. اور جہاں بھی استعمال کریں گے وہ اس کی جزی ہوگی. بھائی کیا ہوگی؟ جزی ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایک ہے عام استعلاء، ایک ہے خاص استعلاء. عام استعلاء عربوں نے وضع کیا عام استعلاء کے لیے، جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں استعلاء کے لیے آپ علی کو استعمال کر سکتے. لیکن جہاں کہیں بھی استعمال کریں گے، مثلا میں استعمال کرتا ہوں زید علی الفتح، زید کس پر ہے؟ چھت پر ہے. اب دیکھیے یہ عام استعلاء بتلا رہا ہے یا زید کا استعلاء بتلا رہا ہے؟ یہ زید کا استعلاء بتلا رہا ہے، تو یہ خاص ہے. یہ کیا ہے؟ خاص. تو استعمال جہاں کہیں بھی کریں گے وہ خاص ہوگا. تو یہ اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کلی کی جزیات میں سے ایک جزی ہے. تو علی مطلق استعلاء کے لیے ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ استعمال کریں گے وہ اس کی جزی استعمال کریں گے. کیا استعمال کریں گے؟ جزی. اس مطلق استعلاء کے لیے وضع ہے علی، تو وہ ہے کلی، وہ مطلق استعلاء کے لیے، اور جہاں کہیں بھی استعمال کریں گے وہ اس کی جزیات میں سے کوئی جزی استعمال کریں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اور یہاں پر یہ علی استعمال ہوا، اور عام مہدی کا ذکر ہے یا یہ مخصوص مہدی جو ما قبل میں ذکر ہیں ان کا استعلاء بتلایا جا رہا ہے؟ مخصوص مہدی. معلوم ہوا یہاں پر بھی علی کیا ہے؟ جزی ہے. کیا ہے؟ جزی ہے، جزی ہے. اب تھوڑی سی اور تفصیل، تھوڑی سی اس میں مزید تھوڑا سا اضافہ کر لیں. بات تو سمجھ چکے ہیں آپ پوری، بس پورا تاکہ پوری بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. دیکھیے بھائی، جیسے یہ علی مطلق استعلاء کے لیے ہے، کس لیے ہے؟ مطلق استعلاء. اسی طرح ہر مہدی، جو بھی مہدی ہوگا، جسے بھی ہدایت دے دی جائے، اس میں اور ہدایت میں کیا آ جاتا ہے؟ اتصال آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ اتصال آ جاتا ہے. تو ہر مہدی اور ہدایت میں اتصال ہوگا، لیکن کون سا اتصال ہے؟ مطلق، مطلق اتصال ہے. کیا ہے؟ مطلق ہے. کہ جو بھی مہدی ہوگا اس کا ہدایت سے اتصال، زید اگر ہدایت یافتہ ہے اس کا بھی ہدایت سے اتصال آیا، لیکن جب زید کا میں نے ذکر کر دیا اب یہ اتصال عام نہ رہا، اب یہ اتصال خاص بن گیا. کیا بن گیا؟ کیونکہ یہ صرف زید کا اتصال ہدایت کے ساتھ بتا رہا ہے. تو ہر مہدی اور ہدایت میں کیا ہے؟ اتصال. یہ ہے مطلق اتصال. کیا ہے؟ مطلق اتصال. لیکن جب کسی خاص آدمی کے لیے ذکر کیا جائے گا یا خاص جماعت کے لیے تو یہ مطلق اتصال نہ رہا، یہ اس مخصوص آدمی ہی کا اتصال اب بتلائے گا. جیسے یہاں پر بھائی اولئک علی ہدن، یہ مطلق اتصال بتایا جا رہا ہے یا ان مخصوص لوگوں کا اتصال ہدایت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے؟ مخصوص لوگوں کا اتصال بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو اتصال ہے وہ بھی جزی ہے، وہ مطلق اتصال کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ایک جزی ہے بھائی، جزی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر استعارہ تبعیہ کس طرح ہے اور استعارہ کس طرح ہے؟ بھائی یہ جو مطلق اتصال تھا، کیا تھا؟ کس میں؟ مہدی اور ہدایت. اس مطلق اتصال کے لیے اس علا کو لے لیا گیا مستعار، جو مطلق استعلاء کے لیے آتا ہے. مطلق اتصال کے لیے مستعار کس کو لے لیا گیا؟ علا کو. کون سا علا؟ جو کس لیے آتا ہے؟ مطلق استعلاء کے لیے آتا ہے. یعنی اس کلی کے لیے جو اتصال تھی، کلی پہلی کلی کیا؟ مطلق اتصال، یہ بھی کیا ہے؟ کلی. اور اسی طرح مطلق استعلاء یہ بھی کیا ہے؟ کلی. تو ایک کلی کے لیے دوسری کلی کو مستعار لے لیا گیا. مہدی اور ہدایت میں تو اتصال ہوتا ہے، استعلاء نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے لفظ کون سا لے لیا گیا؟ علا والا، جو کس لیے آتا ہے؟ استعلاء کے لیے. تو اس مطلق اتصال کے لیے مطلق استعلاء والا لفظ یعنی علا لے لیا گیا. تو اس کلی کے اندر کیا آیا؟ استعارہ آ گیا. کیا آ گیا؟ استعارہ. جب کلی کے اندر استعارہ آ گیا تو اس کے تمام افراد میں بھی کیا آ جائے گا؟ استعارہ آ جائے گا. جب مطلق علا اتصال کے معنی میں لے لیا گیا، مطلق علا کو کس معنی میں استعمال کر لیا گیا؟ مطلق علا کو لے لیا گیا مہدی اور ہدایت میں اتصال کے لیے. کس کے لیے؟ تو مطلق علا کو لے لیا گیا مطلق اتصال کے لیے. کس کے لیے؟ مطلق اتصال کے لیے. اور جب مطلق علا مطلق اتصال کے معنی میں ہوا تو اس کے تمام جو افراد اور جزیات ہیں وہ بھی کس معنی میں ہو گئے؟ اتصال کے معنی میں ہو گئے. کس معنی میں؟ اتصال. تو یہاں پر اس اتصال کے ایک فرد کے لیے، اس اتصال کی ایک جزی، کیونکہ یہاں اتصال جو اولئک علی ہدن آیا، یہاں مطلق اتصال ہے یا خاص اتصال ہے؟ خاص. اور یہاں پر جو علی آیا وہ بھی اب مطلق رہا یا خاص بن گیا؟ خاص. تو اس خاص اتصال کے لیے ایک خاص علی کو استعمال کر لیا گیا، یعنی اس کلی کے افراد میں سے یا اس کلی کی جزیات میں سے ایک جزی کو استعمال کر لیا گیا. اس کلی کے جزیات میں سے کون سی کلی؟ جو علا تھا. کس لیے تھا؟ مطلق استعلاء کے لیے. اس کے جزیات میں سے ایک جزی جو کس لیے آپ کیا بیان کرے گی؟ اتصال. لیکن جب جزی ہے تو کیا بیان کرے گی؟ خاص استعلاء بیان کرے گی. تو اس علا کے جزیات میں سے ایک جزی کو استعمال کر لیا گیا مہدی اور ہدایت کے درمیان جو اتصال تھا اس کی جزیات میں سے ایک جزی کے لیے. ہدایت اور مہدی کے مہدی اور ہدایت میں جو مطلق اتصال تھا اس کی جزیات میں سے ایک جزی کے لیے کیا استعمال کر لیا گیا؟ مطلق علا کے افراد میں سے ایک علا. کون سا مطلق علا؟ جو جس کو ہم نے کس معنی میں کر لیا تھا؟ استحصال کے معنی میں کر لیا تھا. تو اس کے افراد میں سے ایک فرد کو استعمال. تو علا کے یہاں علا کلی استعمال ہوئی ہے جزی؟ یہاں جزی ہے. اور یہ جزی کو استعمال کر لیا گیا کس معنی میں؟ استحصال کے معنی میں. کس معنی میں؟ توجہ کریں بھائی توجہ. یہاں پر کیا استعمال کیا گیا؟ علا کو. اور یہ علا جزی ہے یا کلی ہے؟ جس کو ہم نے استعمال کر لیا یہ جزی ہے. اور اس جزی کو کس معنی میں استعمال کیا؟ اتصال کے معنی میں. اور اتصال بھی یہاں پر خاص لوگوں کا بیان ہو رہا ہے. تو یہ اتصال کلی ہے یا جزی ہے؟ جزی ہے. تو ایک اتصال کی ایک جزی کے اندر اعلا کی ایک جزی کو استعمال کر لیا گیا. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی جی؟ لہذا یہاں پر استعارہ تبعیہ ہوا, کیونکہ جزی کے اندر استعارہ وہ تابع ہے. کس کے اندر استعارے کے؟ کلی کے اندر. کس میں؟ کلی کے اندر. تو وہ علا جو مطلق استعلا کے لیے تھا, پہلے اس کو کس میں کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ مطلق استحصال کے لیے. مطلق استحصال کے لیے یعنی ایک کلی کو مستعار لے لیا گیا ایک دوسرے کلی معنی کے لیے, پھر اس کلی کے افراد میں سے ایک فرد کو یہاں استعمال کر لیا گیا. تو یہ جو علا یہاں آیا یہ بھی ہے جزی, اور یہ کس معنی میں ہے؟ اتصال کے معنی میں. اور اتصال بھی یہاں پر کون سا ہے؟ جزی ہے. جزی ہے. تو علا کی ایک جزی کو اتصال کی ایک جزی کے معنی میں استعمال کر لیا گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو علا کی جزیات میں سے ایک جزی کو اتصال کی جزیات میں سے ایک جزی کے اندر بطور استعارہ کے استعمال کر لیا گیا. اب آگے سبق دیکھیے بھائی. وتنقسم الاستعارة الى مرشحة وهي ما ذكر فيها ملائم المشبه به. اب استعارہ کی مزید تقسیم کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے پڑھ لیا یا مصرحہ ہوگا یا مکنیہ ہوگا, اصلیہ ہوگا یا تبعیہ ہوگا. اب آگے تقسیم کر رہے ہیں, تین قسمیں آپ کو مزید بتلائیں گے کہ استعارہ یا مرشحہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مرشحہ ہوگا. اسی کو استعارہ ترشیحیہ بھی کہتے ہیں. تو یا استعارہ مرشحہ ہوگا یا استعارہ مجردہ ہوگا یا استعارہ مطلقہ ہوگا. کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسمیں مزید بتلا رہے ہیں. یا استعارہ مرشحہ ہوگا یا استعارہ مجردہ ہوگا یا استعارہ مطلقہ ہوگا. اور تعریفیں آسان ہیں بھائی. دیکھیے استعارے کے ساتھ, پہلے تو یہ یاد رکھیے, استعارے کے ساتھ قرینے کا ہونا ضروری ہے. جب بھی استعارہ آئے گا ساتھ کوئی نہ کوئی کیا ہوگا؟ قرینہ ہوگا. وہ بتلائے گا کہ یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے, معنی غیر موضوع. اگر قرینہ نہیں ہوگا پھر تو سننے والے کو نہیں پتا چلے گا, وہ تو لفظ کا حقیقی معنی ہی مراد لے گا. تو استعارے کے ساتھ ہمیشہ کیا ضروری ہے؟ قرینے کا ہونا ضروری ہے بھائی. قرینے کا ہونا ضروری ہے. تو قرینے کا ہونا ضروری ہے. ہاں اس قرینے سے زائد اگر مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے, استعارے کے ساتھ مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو اس کو کہیں گے استعارہ مرشحہ. مشبہ بہی کے مناسب کوئی چیز ذکر کر دی جائے جس کی مناسبت کس کے ساتھ ہو؟ مشبہ بہی. بھائی کوئی چیز عبارت میں ذکر, ایک تو ہے استعارہ, استعارہ آ گیا ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ قرین, کوئی نہ کوئی قرینہ بھی ضرور ہوگا. تو یہ استعارہ اور اس کے قرینے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ذکر کر دی جائے جو کس کے مناسب ہو؟ مشبہ بہی کے مناسب ہو. یعنی وہ چیزیں جو مشبہ بہی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں ان میں سے کوئی چیز ذکر کر دی جائے استعارے کے اندر تو اس کو استعارہ مرشحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مرشحہ. ترشیح کا معنی ہے قوت دینا، قوت دینا، تو لہذا قوی کرنا، تو یہ استعارہ مرشحہ جو ہے یہ بھی استعارے میں قوت پیدا کر دیتا ہے، کیا پیدا کر دیتا ہے؟ قوت پیدا کر دیتا ہے، تو یہ استعارہ مرشحہ ہے بھائی. تو استعارہ مرشحہ کسے کہتے ہیں؟ کہ استعارے کے بعد اور اس کے قرینے کے بعد مزید مشبہ بہی کے مناسب کسی چیز کو کلام میں ذکر کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ مرشحہ. اور اگر اس کا عکس ہو، یعنی مشبہ بہی کا مناسب نہیں ذکر کیا گیا بلکہ مشبہ کا مناسب عبارت میں ذکر کر دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مجردہ. کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مجردہ. اور اگر نہ مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر ہے نہ مشبہ کا کوئی مناسب ذکر ہے، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مطلقہ. کیا کہتے ہیں؟ تو کتنے قسمیں ہوئیں؟ تین. اول مرشحہ، دوسرا مجردہ، تیسرا مطلقہ. تو اگر استعارے میں مشبہ بہی کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مرشحہ. اور اگر مشبہ کا کوئی مناسب ذکر کر دیا جائے تو یہ استعارہ مجردہ ہے. اور اگر کسی کا کوئی مناسب نہ ذکر کیا جائے، نہ مشبہ کا کوئی مناسب ہے نہ مشبہ بہی کا کوئی مناسب ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مطلقہ کہتے ہیں بھائی. اب دیکھیے بھائی کتاب پر. وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ إِلَى مُرَشَّحَةٍ، اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ مرشحہ کی طرف، ایک ڈیڑھ سطر بعد آ رہا ہے، وَإِلَى مُجَرَّدَةٍ، اور استعارہ مجردہ کی طرف، ایک پھر ایک ڈیڑھ سطر بعد آ رہا ہے، وَإِلَى مُطْلَقَةٍ، اور استعارہ مطلقہ کی طرف. تو استعارہ ان تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. سب سے پہلے مرشح آیا تو اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، وَهِيَ مَا ذُكِرَ فِيهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ. ملائم کا معنی ہے مناسب بھائی. ملائم کا کیا معنی؟ مناسب. وہ استعارہ ہے کہ ذکر کیا جائے اس کے اندر مشبہ بہی کا کوئی مناسب، نحو مثال کے طور پر، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، خرید لیا ہے انہوں نے کس کو؟ الضلالت، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، پس نفع نہیں کمایا تجارتہم، ان کی تجارت نے، یعنی ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالہدا فما ربحت تجارتہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی. اب دیکھیے بھائی، یہاں پر اشترا بول کر استبدال مراد ہے، اشترا بول کر استبدال مراد ہے. اور قرینہ کیا ہے؟ قرینہ الضلالت بالہدا ہے، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا نہیں جاتا، گمراہی کو بدل لیا جاتا ہے. کیا کر لیا جاتا ہے؟ بدل لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں اشترا کس معنی میں ہے؟ بدلنے کے معنی میں. یعنی انہوں نے ہدایت چھوڑ کر کس اس کو کس سے بدل لیا ہے؟ کیا کس کو اختیار کر لیا ہے اس کے بدلے میں؟ گمراہی کو اختیار کر لیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا یہاں اشترا کس معنی میں؟ استبدال یعنی بدلنے کے معنی میں ہے، بدلنے کے معنی میں ہے. اور قرینہ کیا ہے؟ میں نے بتلا دیا، یہ جو ضلالت بالہدا یہ قرینہ ہے، کیونکہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا نہیں جاتا، اس کے بدلے اختیار کیا جاتا ہے، اس سے بدل لیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو مشبہ کون ہوا؟ استبدال. استبدال انہوں نے تو بدلا ہے، لیکن اس بدلنے کو تشبیہ دے دی گئی کس سے؟ خریدنے کے ساتھ، اشترا کے ساتھ. تو استبدال ہوا مشبہ، اور اشترا یعنی خریدنا کیا ہوا؟ مشبہ بہی. اور یہاں کیا ذکر ہے؟ مشبہ بہی ذکر ہے، انہوں نے خرید لیا ہے. اور پھر تو یہ مشبہ بہی ہوا، اور اسی کے مناسب آگے نفع اور تجارت کا ذکر آ گیا، کیونکہ خریدنے میں نفع اور تجارت ہوتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مشبہ بہی کے مناسب ذکر ہیں، یہ جو ربح نفع کا ذکر ہے اور یہ جو تجارت کا ذکر ہے. ترشیح یہاں پر استعارہ مرشحہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں فل اشترا مستعارۃ للاستبدال، تو اشتراط کا لفظ جو ہے یہ مستعار ہے استبدال کے لیے. وذکر الربح والتجارت ترشیح، اور ربح یعنی نفع اور نفع اور تجارت کا ذکر یہ ترشیح ہے. وَإِلَى مُجَرَّدَةٍ، اور تقسیم ہوتا ہے مجردہ کی طرف استعارہ. وَهِيَ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا مُلَائِمُ الْمُشَبَّهِ، اور یہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ کا کوئی مناسب ذکر کیا جائے. نحو مثال کے طور پر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے چکھا دیا اس کو جوع بھوک بھائی، بھوک اور خوف کا لباس، بھوک اور، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا. اب دیکھیے یہاں پر لباس ذکر کیا گیا اور بھوک اور خوف کا لباس نہیں ہوتا، ان کی تکلیف اور ان کا ضرر اور نقصان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں ضرر اور نقصان. تو وہ جو بھوک اور خوف کا کی تکلیف تھی، اس تکلیف کو، اس ضرر کو، اس نقصان کو تشبیہ دے دی گئی لباس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ. کیونکہ جس طرح لباس پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اسی طرح یہ بھوک اور خوف کی جو تکلیف ہے اس کا اثر بھی پورے بدن پر پڑتا ہے. انسان بھوک اور خوف میں کمزور اور دبلا پتلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. دیکھو پورے بدن پر اس تکلیف کا اثر پڑتا ہے. تو لہذا جیسے لباس پورے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح اس تکلیف کا اثر بھی کیا کرتا ہے، پورے بدن پر چھا جاتا ہے. تو لہذا اس تکلیف کو اور اس تکلیف کے اثر کو تشبیہ دے دی گئی لباس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ. تو یہ جو تکلیف تھی یہ ہے مشبہ، اور لباس کیا ہوا؟ مشبہ بھی. اور اس لباس مشبہ بھی کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا. کس کے لیے؟ اس تکلیف کے لیے. کیونکہ بھوک اور خوف کا لباس نہیں ہوتا بلکہ ان کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تو استعمال لباس کر لیا گیا بھائی. تو اس کس لفظ کو ذکر کر دیا گیا؟ مشبہ بھی کو، مشبہ بھی کو. اور یہ جو اضافہ استعمال ہوا چکھا دیا، یہ ہے تجرید بھائی. یہ کیا ہے؟ تجرید ہے، یعنی مشبہ کا مناسب ذکر کر دیا گیا. مشبہ کیا تھا؟ تکلیف. اور تکلیف کے لیے کلام عرب میں چکھنے اور چکھا دینے کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. کسی پر سختی آ جائے تو عربی میں کہتے ہیں ذاق فلان البؤس، چکھا فلان سختی کو، فلان سختی کو چکھا. یا کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچائے تو وہاں پر بھی کہتے ہیں فلان نے فلان کو تکلیف چکھا دی، اذاقہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی مشبہ کون؟ تکلیف. اور مشبہ بھی ہی کیا تھا؟ لباس. اور چکھا دینا ذکر ہوا، اور چکھا دینا یہ لباس کے مناسب ہے یا اس تکلیف کے مناسب ہے؟ تکلیف کے مناسب ہے. تو یہاں مشبہ کا مناسب ذکر کیا گیا، تو یہ کیا ہے؟ تجرید ہے. تجرید یعنی استعارہ مجردہ. تو کہتے ہیں نحو فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو چکھا دیا ان کو اللہ تعالی نے بھوک اور خوف کا لباس. استعیر اللباس لما غشی الانسان عند الجوع والخوف، مستعار لے لیا گیا لباس کے لفظ کو لما اس تکلیف کے لیے، غشی الانسان جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، عند الجوع والخوف، بھوک اور خوف کے وقت بھائی، تو وہ تکلیف اور اس تکلیف کا اثر بھائی، تو اس کے لیے مستعار لے لیا گیا لباس کے لفظ کو. والاذاقت تجرید لذالک، اور اذاقت کو جو ذکر کیا گیا یہ تجرید ہے اس کے لیے. والى مطلقت، اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے مطلقہ کی طرف. وہی التي لم يذكر معها ملائم، اور یہ وہ استعارہ ہے جس کے ساتھ کوئی مناسب ذکر نہ کیا جائے، یعنی نہ مشبہ کا مناسب ہو اور نہ مشبہ بھی کا. نحو مثال کے طور پر ينقضون عهد الله، وہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، یعنی اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کو وہ لوگ توڑتے ہیں بھائی. تو یہاں پر بھائی، یہاں پر ينقضون آیا، ينقضون اور نقض کا معنی ہوتا ہے توڑنا، توڑنا اور توڑا رسی وغیرہ جیسی چیز کو جاتا ہے، وعدے کو توڑا نہیں، وعدے کو باطل کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں اردو میں بھی اسی طرح استعارہ ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ توڑنا تو ایسی چیز کا ہوگا جس میں سخت ہو، جیسے رسی وغیرہ ہے. تو یہاں ابطال عہد کے لیے، ابطال عہد کو گویا تشبیہ دے دی گئی رسی کے توڑنے کے ساتھ. تو ابطال عہد ہوا مشبہ، اور رسی کا توڑنا کیا ہے؟ مشبہ بھی. اور پھر اس مشبہ بھی کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے، یعنی ابطال عہد کے لیے. تو یہ کیا آیا؟ استعارہ ہے یہاں پر. اور تو یہ استعارہ ينقضون میں ہے. کس میں ہے؟ ينقض، کیونکہ نقض عہد کا نقض نہیں ہوتا بلکہ ابطال ہوتا ہے. تو یہاں نقض ابطال کے معنی میں ہے. نقض کس معنی میں ہے؟ ابطال کے معنی میں ہے، باطل کر دینے کے معنی میں ہے، ختم کر دینے کے معنی میں ہے. اور نہ مشبہ کا کوئی مناسب یہاں ذکر ہے اور نہ مشبہ بھی کا کوئی مناسب ذکر ہے. ينقضون عهد الله، وہ لوگ اللہ سے کیسے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. ولا يعتبر الترشيح والتجريد الا بعد تمام الاستعاره بالقرينه. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ جو مشبہ اور مشبہ بہی کا جو مناسب ذکر کیا جائے یہ قرینے کے بعد آئے گا. کس کے بعد؟ قرینے کے بعد. اس لیے کیونکہ ہر استعارے کے ساتھ تو قرینے کا ہونا ضروری ہے. تو قرینے کوئی آپ نے ترشیح یا تجرید نہیں بنانا، یہ ترشیح اور تجرید قرینے پر زائد چیز ہوگی. کیا ہوگی؟ زائد چیز ہوگی. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ قرینے پر زائد ہوگی. تو معلوم ہوا ترشیح اور تجرید کب آئیں گے؟ جب استعارہ پورا ہو جائے قرینے کے ساتھ. استعارہ بھی آ گیا، ساتھ اس کے کوئی قرینہ بھی آ گیا جو بتلانے والا ہے کہ یہاں استعارہ ہے. پھر اس کے بعد کیا آ سکتے ہیں؟ ترشیح یا تجرید اس کے بعد آ سکتے ہیں. یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَلَا يُعْتَبَرُ التَّرْشِحُ وَالتَّجْرِيدُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْإِسْتِعَارَةِ بِالْقَرِينَةِ، اور اعتبار نہیں کیا جاتا ترشیح اور تجرید کا مگر یہ کہ جب پورا ہو جائے استعارہ بِالْقَرِينَةِ. کس کے ساتھ؟ قرینے کے ساتھ. قرینے کے ساتھ مل کر جب استعارہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کہیں مزید کوئی مشبہ یا مشبہ بھی کے مناسبات میں سے کوئی چیز تو نہیں ذکر. اگر ذکر ہو مشبہ بھی کا مناسب تو اس کو استعارہ مرشحہ کہہ دیتے ہیں، اور اگر مشبہ کا مناسب ذکر ہو تو اس کو استعارہ مجردہ کہتے ہیں، اور اگر کسی کا بھی ذکر نہ ہو تو وہ استعارہ مطلقہ ہے بھائی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے ان میں سب سے ابلغ وہ استعارہ مشرحہ ہے، اس کا درجہ، اور پھر دوسرے درجے پر مطلقہ ہے، اور تیسرے درجے پر مجردہ ہے. تیسرے درجے پر کون ہے؟ سب سے اعلیٰ کیا صورت ہے؟ کیا کیا جائے؟ استعارہ مرشحہ کو لایا جائے. دوسرا درجہ کس کا؟ مطلقہ کا، اور آخری درجہ کس کا؟ مجردہ کا. بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ جو استعارہ ہے نا، استعارہ دیکھیے، اس میں آپ نے مشبہ کے لیے مشبہ بہی والا لفظ استعمال کر لیا. کون سا لفظ؟ میں کہتا ہوں رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. بھئی تیر تو شیر نہیں چلا سکتا، معلوم ہوا اسد بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. گویا میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ایک بہادر آدمی کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، لیکن بہادر آدمی کے لیے میں لفظ کیا لایا؟ اسد. اسد یہ معلوم ہو میں نے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. کیا تشبیہ؟ تشبیہ. اور پھر شیر ہی کا لفظ اس کے لیے استعمال کر لیا. بھائی شیر ہی کا لفظ. تو گویا استعارے میں جب مشبہ کے لیے مشبہ بہی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو گویا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ مشبہ مشبہ بہی کے افراد ہی میں سے ہے، انہی کی جنس میں سے ہے. یہ بہادر آدمی، یہ جو بہادر ہے، یہ گویا کس کی جنس میں سے ہے؟ شیر کی جنس میں سے ہے. بھائی گویا یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ثابت کیا کرنا ہے؟ اس کی بہادری کو. اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شیر کی جنس میں سے ہے، تو بہادری خود بخود ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو لہذا استعارے کے اندر دراصل مشبہ بہی کا لفظ جب مشبہ کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں کیا دعویٰ کر دیا جاتا ہے؟ یہ مشبہ کس میں سے ہے؟ یہ مشبہ بہی کی جنس میں سے ہے، یہ انہی کے افراد میں سے ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ دراصل کس میں سے ہے؟ شیروں کی جنس میں سے ایک شیر ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو گویا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے. اور جب یہ دعویٰ کر دیا گیا، تو لفظ تو میں نے ذکر کیا اسد کا، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے. بہادر آدمی، توجہ ہے سبق کی طرف. لفظ ذکر کر رہا ہوں اسد کا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ بہادر آدمی. اب اگر میں شیر کے مناسبات یعنی مشبہ بہی کے مناسبات ذکر کروں گا، تو میرے اس دعوے میں قوت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ مثلا میں ایک کوئی شیر کے مناسب کوئی چیز ذکر کر دیتا ہوں، مثلا رأیت اسدا یرمی بأظفارہا، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، بأظفارہا اپنے ناخنوں سے یا اپنے پنجوں سے. کس کے ساتھ؟ اپنے پنجوں سے میں نے اس کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. اب یہ اظفار ذکر کر دیے، یہ کس کے مناسب ہیں؟ یہ شیر کے مناسب ہیں، یا بالمخالب کہہ لیں پنجوں کے ساتھ. میں نے ایک رأیت اسدا یرمی بالمخالب، میں نے ایک شیر کو اپنے پنجوں کے ساتھ تیر چلاتے ہوئے دیکھا. اور اسد بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی مراد ہے. تو شیر جس کو لفظ کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مشبہ بہی. تو جب میں نے مشبہ بہی کے ساتھ بہادر آدمی کو ذکر کیا یعنی اسد کے لفظ کے ساتھ، تو گویا میں نے یہ کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ آدمی کس میں سے ہے؟ دراصل شیر کی جنس میں سے ہے. اور آگے پھر میں نے ناخن بھی شیر کے ذکر کر دیے، تو گویا میرے دعوے میں کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. شیر کے پنجے ثابت کر رہا ہوں، یا اسی طرح میں شیر کے گردن پر جو بڑے بال ہوتے ہیں وہ میں اس کے لیے ثابت کر دوں گا، تو میرے دعوے میں قوت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرے دعوے میں قوت آ جائے گی کہ دیکھو اس کے لیے پنجے بھی ثابت کر رہا ہوں، یہ بھی شیر میں ہوتا ہے، اس کے لیے گردن پر بال ہوتے ہیں وہ بھی ثابت کر رہا ہوں، معلوم ہو یہ واقعی شیر ہی ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ جائے. تو استعارے میں دراصل یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مشبہ مشبہ بہی کے افراد میں سے ہے. سمجھ میں آ جائے. اور پھر اس تشبیہ کو بھلا دیا جاتا ہے اور آگے مشبہ بہی کے مناسبات کو ذکر کر دیتے ہیں. کس کو؟ یہ پنجے اور بال تو کس کے ہوتے ہیں؟ شیر کے ہوتے ہیں. تو میں نے آگے یہ جو پنجے اور بال وغیرہ مثلا میں ذکر کرتا ہوں، تو میں نے پیچھے گویا تشبیہ کو بھلا ہی دیا، میں پیچھے یہ بھول ہی گیا. میں نے جان بوجھ کر بھلایا جاتا ہے کہ اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو پیچھے میں نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اسد کا لفظ. گویا کیا دعویٰ کیا؟ کہ ہے تو یہ بہادر آدمی، لیکن کس کی جنس میں سے؟ یوں سمجھو یہ شیر ہے. شیر اور لفظ کون سا استعمال کیا؟ اسد. لیکن مراد تو ہے بہادر آدمی، لیکن میں آگے جب چلتا ہوں، آگے جب میں شیر کے پنجے ذکر کرتا ہوں وغیرہ، تو میں اس طرح بن جاتا ہوں جیسے مجھے تو بھول ہی گیا کہ پیچھے اسد بول کر بہادر آدمی مراد تھا، یہ خود ہی شیر ہے، یہ کیا ہے شیر، اور جب شیر ہے تو لازمی بات ہے اس کے کیا ہیں، پنجے بھی ہیں، اور اس کی گردن پر کیا ہیں، بڑے بڑے بال بھی ہیں بھائی. تو تشبیہ کو بھلا دیا جاتا ہے، کس لیے بھلایا، کس لیے جاتا ہے، اپنے دعوے کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. مشبہ بھی کے مناسب چیزوں کو کس کے لیے ثابت کرتا چلا جاتا ہے، مشبہ کے لیے، گویا اپنے دعوے میں مزید قوت پیدا کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ واقعی شیر ہی کے افراد میں سے ہے، حقیقت میں یہ کس میں سے ہے. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب دیکھیے، میں استعارہ میں استعارہ کیا، اور مشبہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا، مشبہ بہی والا، تو گویا میں نے کیا دعویٰ کر دیا کہ یہ مشبہ کس کے افراد میں سے، مشبہ بہی کے افراد میں سے، یہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے، یہ بھی وہی چیز ہے. تو اب اگر میں مشبہ بہی کے مناسبات اس کے لیے ثابت کروں گا تو میرے دعوے میں قوت آئے گی، لیکن اگر میں مشبہ کے مناسبات پھر ذکر کروں آگے تو اس سے تو میرے دعویٰ کمزور ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ میں نے بہادر آدمی کے لیے لفظ کیا استعمال کیا، شیر کا، گویا میرا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی کس میں سے ہے، یہ شیر کی جنس میں سے ہے. پھر میں اس کے لیے آدمی والی چیزیں ثابت کروں، دعویٰ پیچھے کیا یہ شیر کی جنس میں سے، اور چیزیں آگے کیا ثابت کر رہا ہوں، وہ جو کام ثابت کر رہا ہوں جو آدمی کے ہیں، پھر تو یہ تو میرا دعویٰ کمزور ہو جائے گا. اسی لیے مجردہ جس میں مشبہ کا مناسب ذکر ہو، اس میں چونکہ دعویٰ کمزور ہو رہا ہے لہذا اس کا درجہ سب سے کم ہے، اور مرشحہ جس کے اندر مشبہ بھی کا مناسب ذکر ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور مطلقہ اس کا درجہ دوسرا ہے، درمیان والا ہے. اس لیے کیونکہ اس میں اگر دعوے کو قوت دینے والی چیز نہیں ہے تو دعوے کو کمزور کرنے والی چیز بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ مجردہ میں تو دعوے کو کمزور کرنے والی چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے آگے بھائی، المجاز المرسل. المجاز المرسل هو مجاز علاقته غیر المشابهة کسببیت فی قولک عظمت ید فلان، عظمت ید فلان ای نعمته التی سببها الید. عظمت ید فلان، یہ ید فاعل ہے بھائی، فاعل ہے ید عظمت کے لیے، اس کو مرفوع ہونا چاہیے بھائی. اب مجاز مرسل آیا، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے کہ مجاز کس کو کہتے تھے، لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے، اور اگر موضوع لہو، معنی موضوع لہو یعنی معنی حقیقی، اور معنی مستعمل جس معنی میں آپ نے استعمال کیا، اس میں اگر تعلق کون سا ہو، تشبیہ والا ہو تو اسے کہتے ہیں استعارہ، اور اگر تعلق تشبیہ کے علاوہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، مجاز مرسل کہتے ہیں. اور میں نے بتلایا تھا کہ مجاز مرسل کے بہت سے علاقے ہیں، جیسے پیچھے مثال آئی تھی، وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں، تو انگلیاں بول کر کیا مراد تھے، پورے مراد تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری انگلی تو کان میں داخل نہیں کی جا سکتی، تو وہاں کل بول کر جز مراد تھا، تو انگلی کا لفظ ذکر تھا اور مراد تھے پورے، تو انگلی اور پورے کے اندر کیا تعلق ہے، کل اور جز والا، انگلی کل ہے اور پورا اس کا جز ہے، تو وہاں کل اور جز والا تعلق تھا، تشبیہ والا تعلق نہیں تھا، تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. اور اس کے کئی علاقے ہیں، لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے اور علاقہ تشبیہ کے علاوہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، مجاز مرسل. اور اس کے بہت سے علاقے ہیں، چند دیکھیے یہاں ذکر کر رہے ہیں بھائی، یہ آسان مثالیں ہیں، دیکھیے بھائی کہتے ہیں، المجاز المرسل ہوا مجاز علاقته غیر المشابہت. مجاز مرسل وہ مجاز ہے کہ جس کا علاقہ مشابہت کے علاوہ ہو، کا سببیت فی قولی کا، جیسے کہ سبب ہونا آپ کے اس قول کے اندر، عظمت ید فلان، عظمت ید فلان ای نعمتہ، یہاں ید بول کر نعمت مراد ہے، ید بول کر کیا مراد ہے؟ نعمت. کیا معنی نعمت؟ یعنی انعام اور احسان. کیا مراد ہے؟ انعام اور احسان. بھئی ایک آدمی ہے, وہ آپ کو بہت سے عطایا دیتا رہتا ہے, آپ کو بہت سے عطایا انعامات چیزیں یعنی دیتا رہتا ہے, آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, کبھی کتنا مال دے دیا آپ کو, کبھی کتنا مال دے دیا. تو آپ دیکھیے یہ اس کے انعامات بڑھ گئے, زیادہ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بھائی اس کے انعامات آپ پر زیادہ ہو گئے. تو اب آپ کہتے ہیں عظمت ید فلان, فلاں کے انعامات عظیم ہو گئے, بہت بڑھ گئے بھائی, یعنی بڑے انعامات وہ دیتا ہے. تو یہاں ید بول کر کیا مراد ہے؟ نعمت. کیا مانا نعمت؟ انعام. انعام سے کیا مراد ہے؟ وہ جو عطایا کرتا ہے دوسروں کو بطور احسان کے عطایا دیتا ہے بھائی, تو وہ مراد ہیں. اور تو ید بول کر انعام مراد, ید بول کر انعام مراد. تو یہ اپنے معنی حقیقی میں یا غیر حقیقی میں استعمال ہوا؟ غیر حقیقی میں استعمال ہوا. تو معلوم ہو یہ مجاز ہے. اور پھر ید بول کر کیا مراد؟ انعام. ان میں تعلق کون سا؟ تشبیہ والا تعلق نہیں ہے, ہاتھ کے ساتھ وہ انعام کو تشبیہ نہیں دی جا رہی, بلکہ ہاتھ چونکہ سبب ہے وہ انعام دیتا ہے. کس کے ساتھ دیتا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ دیتا ہے. تو گویا سبب بول کر کیا مراد ہے؟ مسبب. سبب بول کر مسبب مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ اس کا انعام کا سبب ہے اور انعام اس کا مسبب ہے. تو یہاں کیا ذکر ہے, سبب یا مسبب؟ سبب ذکر ہے. تو جو لفظ ذکر ہوگا اس کے اعتبار سے یہ آپ کو بتلائیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں سبب کا سببیت فی قولی کا, جیسے کہ سببیت والا علاقہ ہے آپ کے اس قول میں, عظمت ید فلان, عظیم ہو گیا فلان کا انعام, ای نعمت ہو یعنی اس کی نعمت یعنی اس کا انعام, التی سبب حل ید, وہ نعمت وہ انعام جس کا سبب ہاتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ عظمت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ید کے لیے, ید کے لیے. سمجھ میں آئے؟ اس لیے کیونکہ وہ اعضاء جو دو دو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں, ہاتھ بھی دو ہیں, لہذا کیسے استعمال ہوں گے؟ یہ مؤنث, اس لیے مؤنث کا فعل لایا گیا. عظمت ید فلان, فلان کا انعام بڑھ گیا, بہت زیادہ ہو گیا. والمسببیتی فی قولک, اور جیسے کہ مسببیت ہے آپ کے اس قول میں, امطرت السماء نباتن, آسمان نے برسائے, نباتن پودے. بھائی آسمان پودے برساتا ہے یا بارش برساتا ہے؟ بارش. تو معلوم ہوا یہاں پودے بول کر, سبزہ بول کر یہ بارش مراد ہے. اور بھائی بارش کے لیے یہ پودوں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا, نبات کا لفظ ذکر کیا گیا؟ کیونکہ بارش سبب ہے اور یہ پودے کیا ہیں؟ مسبب ہیں. بارش ہوتی ہے تو پودے اگتے ہیں, تو یہ بارش ان کا سبب اور یہ اس کا مسبب. تو یہ یہاں کون سا لفظ ذکر ہے؟ مسبب. پچھلی مثال میں کیا ذکر تھا؟ سبب. تو وہاں علاقہ تھا سببیت والا, جو لفظ ذکر ہوگا اس کے اعتبار سے علاقہ بتلائیں گے. اور یہاں ذکر ہے مسبب, تو کیا کہیں گے؟ یہاں علاقہ کون سا؟ مسببیت والا. خود بتلا رہے ہیں, ای مطارن امطرت السماء نباتا, آسمان نے پودے برسائے. بھائی ای مطارن یعنی کہ بارش. دیکھے بتلا دیے کہ نباتن کا کیا معنی ہے, یہاں بارش ہے. یہ تسبب عنہ النبات, کہ اس سے اگنا ہوتا ہے, یعنی یہ سبب ہوتا ہے کس چیز کا؟ اگنے کا. جی. والجزئیتی فی قولک, اور جیسے جزئیت والا علاقہ ہے آپ کے اس قول میں, ارسلت العیون لتطلع علی احوال العدو, بھیج دی گئیں العیون آنکھیں, آنکھیں یعنی نگاہیں بھیج دی گئیں, لتطلع علی احوال العدو, تاکہ آپ مطلع ہو جائیں دشمن کے احوال پر. ایل جواسیسو، یعنی جاسوسوں کو، آنکھوں کو بھیج دیا گیا. کیا مراد ہے؟ جاسوس مراد ہیں، کہ جاسوسوں کو بھیج دیا گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آنکھیں بول کر کیا مراد ہیں؟ جاسوس. اور آنکھیں جاسوس کا جز ہیں، اہم جز ہے، کہ وہ ہیں تو جاسوسی کرے گا، وہ نہیں تو جاسوسی بھی نہیں. اسی لیے آنکھوں کے ساتھ جاسوس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو آنکھ جز ہے اور جاسوس کل ہے، تو عبارت میں کیا ذکر ہے؟ جز. جز بول کر کل مراد ہے، تو کہیں گے یہاں علاقہ کون سا ہے؟ جزیت والا ہے. والکلیتی، اور کبھی کلیت والا علاقہ ہوگا فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کے اس قول میں ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، وہ داخل کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، ای اناملہم، یعنی اپنے پوروں کو. تو انگلیاں بول کر کیا مراد ہیں؟ پورے مراد ہیں. تو یہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہے یا غیر حقیقی میں؟ غیر حقیقی میں. اور کیا لفظ ذکر ہے؟ اصابع، اور مراد کیا ہے؟ انامل. تو کل ذکر ہے اور مراد کیا ہے؟ جز. تو کون سا لفظ ذکر ہے؟ کل. تو کیا کہیں گے یہاں علاقہ کون سا؟ کلیت والا، یہی انہوں نے ذکر کیا تھا، والکلیت فی قولہ تعالی. واعتبار ما کانا، اور اعتبار کرتے ہوئے ما کانا اس حالت کا جس پر وہ تھے، یعنی زمانہ ماضی کا اعتبار کرتے ہوئے. بعض اوقات ایک چیز پر زمانہ ماضی کے اعتبار سے ایک لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور تم لوگ دے دو یتیموں کو ان کا مال. اب بھئی یتیموں کو مال بالغ ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یتیم ہے اس کے اچھے طریقے سے خیال رکھو اور اس کے مال کی حفاظت کرو، ضرورت ہو بقدر ضرورت اس پر خرچ کرتے رہو اس کے مال میں سے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو. بھائی اب مال کب دیا جاتا ہے یتیموں کو؟ بالغ ہونے پر. اور یاد رکھیے، یتیم وہ شخص جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو، تو اسے یتیم کہتے ہیں. جب بالغ ہو جائے تو پھر اسے یتیم نہیں کہا جاتا. تو یتیم کون ہوگا؟ ہمیشہ نہ بالغ ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دے دو ان کا مال، معلوم ہوا یہ کیا ہو چکے؟ بالغ. اور جب بالغ ہو گئے تو پھر تو ان کو یتیم نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کو پر کیا لفظ، کس لفظ کا اطلاق کیا جا رہا ہے قرآن میں؟ یتامہ، یعنی یتیم کا اطلاق کیا جا رہا ہے. تو یتیم بول کر دراصل کیا مراد ہے؟ بالغ. اور بالغ کو تو یتیم کہتے نہیں. تو لہذا یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں ہوا یا غیر حقیقی میں؟ غیر حقیقی میں. اور کس اعتبار سے؟ اس زمانے ماضی کے اعتبار سے ان کو یتیم کہا گیا، کیونکہ یہ زمانے ماضی میں کیا تھے؟ بالغ ہونے سے پہلے کیا تھے؟ یتیم تھے. بالغ ہونے کے بعد پھر کسی کو یتیم نہیں کہا جاتا. تو یہ زمانے ماضی کے اعتبار سے ان کو یتیم کہا گیا. یہ معنی ہے وہ اعتبار ما کانا، اور اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کا جس پر وہ، اس حال کا جس پر وہ تھے، جیسے فی قولہ تعالی اللہ کے اس قول میں، وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اَيِ الْبَالِغِينَ، یعنی کہ جو بالغ ہیں ان کو ان کا مال دے دو یتیم. وَاعْتِبَارِ مَا يَكُونُ، یہ تو تھا زمانہ ماضی کے اعتبار سے. کبھی زمانہ مستقبل کے اعتبار سے ایک لفظ کا اطلاق ایک چیز کے لیے، ایک لفظ کو ایک چیز کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے، انی ارانی اعصر خمرا، کہ بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. بھائی شراب کو نہیں نچوڑا جاتا، انگور کو نچوڑا جاتا ہے، سمجھ میں آئے بھائی؟ کس کو؟ انگور کو نچوڑا جاتا ہے، لیکن اس انگور کو خمر کے لفظ کے ساتھ ذکر کر دیا گیا، تو خمر بول کر مراد کیا ہے؟ انگور. اور اس انگور کو خمر کیوں کہہ دیا؟ مستقبل کے اعتبار سے، یعنی کیونکہ اسی رس سے آگے چل کر پھر کیا بنائی جائے گی؟ شراب بنائی جائے گی، اس لیے اس کو مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے اسی لفظ مستقبل میں جو اس نے بننا ہے وہ لفظ ابھی سے اس کے لیے استعمال کر لیا گیا. آئے سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی وہ اعتباری ما یکون، اور اعتبار کرتے ہوئے اس چیز کا جو وہ ہوگی، جیسے کہ فی قولی تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول میں انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، ای عینبن یعنی کہ انگور نچوڑ رہا ہوں. والمحلیتی فی نحوی، فی کا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں، فی ہونا چاہیے. والمحلیتی، اور محل ہونے کا تعلق بھائی، جیسے اس مثال، جیسی مثال میں قرر المجلس ذالک، مجلس نے یہ طے کر دیا ہے. قرر المجلس ذالک، مجلس نے یہ بات طے کر دی ہے. بھئی مجلس 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 کوئی بات طے کرتی ہے یا مجلس والے طے کرتے ہیں؟ مجلس والے طے کرتے ہیں، تو مجلس بول کر اہل مجلس مراد ہیں. تو یہ معنی مجلس کا لفظ اپنے معنی حقیقی میں ہے یا غیر حقیقی میں؟ غیر حقیقی میں ہے. اور یہاں تعلق کون سا ہے؟ محلیت، کیونکہ مجلس والے، مجلس بیٹھنے کی جگہ، مجلس کیا مانا؟ بیٹھنے کی جگہ. تو یہ محل ہے، ان لوگوں کے بیٹھنے کا محل ہے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ حال ہیں. وہ کیا ہیں؟ حال. لام مشدد پڑھنا، حلول سے ہے، حلول، حلول سے. وہ مجلس میں آنے والے ہیں. کیا ہیں بھائی؟ بیٹھنے کی جگہ، مثلا یہ کمرہ، یہ مجلس ہے، اور جو اس میں آئے گا اس کو کہیں گے حالن، وہ اس میں آنے والا ہے. حالن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، حل یحل حلولن، اس سے حالن آنے والا. تو جو اس میں آنے والے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر مجلس بول کر کیا مراد ہیں؟ اہل مجلس. اور وہ کیا ہیں؟ وہ حال ہیں، اس میں حلول کرنے والے، آنے والے ہیں. یہ معنی ہے. والمحلیت فی نحو قرر المجلس ذالک، طے کر دیا مجلس نے اس بات کو، ای اہلہ، ای اہل المجلس، یعنی کہ مجلس والوں نے. والحالیت، اور حال ہونے کا تعلق ہوگا کبھی، فی قولی تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، پس اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ففی رحم، اللہ کی رحمت میں، یعنی جنت میں، یعنی جنت میں. تو جنت ہے محل، اور رحمت اس میں اترنے والی ہے. تو رحمت ہوئی حال، جیسے مجلس تھی اور اہل مجلس، مجلس جگہ تھی اور آنے والے حال تھے، اسی طرح جنت کیا ہے؟ محل، اور رحمت اس میں اترنے والی، نازل ہونے والی، تو وہ ہے حال. تو یہاں پر فی رحمت اللہ، حال بول کر کیا مراد ہے؟ محل یعنی جنت مراد ہے. ففی رحمت اللہ ای جنتی ہی، یعنی اللہ کی جنت میں. بات سب کو سمجھ میں آگئے؟ تو یہ مختلف علاقے ہیں مجاز مرسل کے بھائی، مجاز مرسل کے. کہیں سبب بول کر مسبب مراد ہوتا ہے، کبھی مسبب بول کر سبب، کبھی جز بول کر کل، کبھی کل بول کر جز، کبھی ماضی کے اعتبار سے ایک لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، کبھی مستقبل کے اعتبار سے ایک لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، کبھی حال بول کر محل مراد ہوتا ہے، کبھی محل بول کر حال مراد ہوتا ہے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.